بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله، شرف فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. اور ہم بات کر رہے تھے پچھلے درس میں صفۃ النزول اور المجیء کے تعلق سے، اور پہنچے تھے امام صاحب کے اس جملے پر، یہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. امام ابو عثمان الصابوني رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اخبرنا الحاكم ابو عبد الله الحافظ، حدثنا ابو محمد الصيدلاني، حدثنا علي بن حسين بن الجنيد، حدثنا احمد بن صالح المصري، حدثنا ابن وهب، أنبأنا مخرمة بن بكير عن أبيه حاء ينتحيل السند. وأخبرنا الحاكم حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم واللفظ له، قال حدثنا إبراهيم بن موقذ، حدثنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت محمد بن المنكدر يزعم أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: نعم اليوم يوم ينزل الله تعالى فيه إلى السماء الدنيا. قاله: أي يوم ذلك؟ قالت: يوم عرفة. یہ روایت جو ہے دار قطنی کی روایت ہے اور صحیح حدیث ہے. اپنے سند سے بیان کیا ہے امام ابو عثمان الصابوني رحمہ اللہ نے کہ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ فرماتی ہیں: نعم اليوم يوم ينزل الله تعالى فيه للسماء الدنيا، سب سے بہترین دن وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں دنیاوی آسمان پر. قالوا اي يوم من ذلك، یہ کون سا دن ہے؟ ان سے سوال کیا گیا. قالت: يوم عرفہ، عرفات کے دن. تو عرفات کے دن اللہ سبحانہ و تعالی السماء الدنیا پر نازل ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. پھر فرماتے ہیں: وروت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تعالى في النصف من شعبان الى السماء الدنيا. پھر سن عائشہ کی روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں شعبان کی نصف جو ہے، یعنی 15 شعبان میں دنیاوی آسمان پر، لیلن رات کو، الى آخر النهار رات کے آخری پہر تک، من الغد اگلے دن تک. فيعتق من النار بعدد شعر معز بني كلب، ويكتب الحاج، وينزل الرزق، وينزل ارزاق السنة، ولا يترك احدا الا غفر له، الا مشركا او قاطع رحم او عاقا او مشاحنا. اچھا، یہ روایت جو ہے جتنی بھی روایت نصف شعبان کے تعلق سے وہ ضعیف روایت ہے، سوائے ایک روایت کے. جانتا ہے کون سی ہے؟ یطلع اللہ علی عباده لیلۃ نصف من شعبان فیغفر لکل عبد الا مشرک او مشاحن. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور یہ صحیح حدیث ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی روایات ہیں وہ ضعیف ہے، یہ روایت بھی ضعیف ہے سند کے اعتبار سے. پھر فرماتے ہیں ابو عثمان الصابوني رحمه الله: اخبرنا ابو طاهر بن خزيمه، حدثنا جدي الامام، حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، حدثنا اسماعيل بن علي عن هشام الدستوائي حا ينتحيل السند. قال الامام: حدثنا الزعفراني، حدثنا عبد الله بن بكر السهمي، حدثنا هشام الدستوائي، وحدثنا الزعفراني، وحدثنا يزيد يعني ابن هارون، اخبرنا الدستوائي حايا تحويل السند، وحدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية، حدثنا الوليد عن الأوزاعي جميعا عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار، حدثني رفاعة بن عرابة الجهني قال الإمام: حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب، حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن الأوزاعي، حدثنا يحيى بن أبي كثير، حدثني هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار، حدثني رفاعة بن عرابة الجهني قال: صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فجعلوا يستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يأذن لهم. اس روایت میں بڑے اچھے پیغام ہیں, میں اس میں ترجمہ ساتھ کرتا جاؤں گا, اس میں سے جو اہم فوائد وہ بیان کرتے جائیں گے. یہ صحیح حدیث ہے, میں بتاتا ہوں آخر میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی یہ صحابی فرماتے ہیں, روحہ ابن عرب الجوہنی جو ہیں, کہ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے خاصمہ کسی جگہ پہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے نکلے کسی جگہ کے لیے. فجعلوا یسألون النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو بعض لوگ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ سوال کر رہے تھے کہ اجازت مانگ رہے تھے کہ وہ گھر کو واپس جانا چاہتے ہیں. فجعل یأذن لهم, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دیتے رہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما بال شق الشجر الذي يلي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ابغض الیکم من الاخر, کیا یہ بات کیوں ہے کہ جو درخت کا حصہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سائے میں بیٹھے ہیں وہ آپ کو اس سے زیادہ برا لگتا ہے جو دوسری طرف ہے. فلا یرى من القوم الا باکن, پھر وہاں پہ جو صحابہ وہ رونے لگے, یعنی جو اجازت لے کے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا, یہ موقع نہیں تھا اجازت لینے کا, لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض کو اجازت دے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو پھر جن کو سمجھ آ گئی جن صحابہ کا طور وہ رونے لگے. قال يقول ابو بکر الصدیق, پھر ابو بکر صدیق نے فرمایا, ان الذي يستأذنك بعد اهل السفيه, جو اس کے بعد آپ سے اجازت مانگتا ہے وہ بیوقوف انسان ہے. فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. فحمد اللہ وثنى علیہ, اللہ تعالیٰ حمد و ثنا کی. وكان اذا حلف قال, و جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے تو فرماتے, والذي نفسي بيده, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اشہد عند اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ہاں. ما منکم من احد یؤمن باللہ والیوم الاخر ثم یسدد, تم میں سے کوئی ایسی شخص نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے اور پھر وہ راہ راست اختیار کر کے اس کے لیے جد و جہد بھی کرتا ہے. الا سلک به فی الجنہ, الا کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے. ولقد وعدنی ربی, یقیناً رب نے مجھ سے وعدہ کیا, ان يدخل من امتی الجنت 70,000 بغیر حساب ولا عذاب, کہ اللہ تعالیٰ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے 70,000 کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب اور عذاب کی جنت میں داخل کرے گا. وَإِنِّي لَأَرْجُو أَلَّا تَدْخُلُوهَا, میں یہ امید رکھتا ہوں کہ تم داخل نہیں ہوں گے. حَتَّى تَتَبَوَّأُوا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَذُرِّيَّاتِكُمْ مَسَاكِنُكُمْ فِي الْجَنَّةِ, میں یہ امید رکھتا ہوں کہ تم میں سے کوئی داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ تم وہ جگہ جو ہے یعنی جو جنت میں داخل ہوں گے 70,000 بغیر حساب اور عذاب کے, یہاں تک کہ تم لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ اور اپنے اولاد کے ساتھ جنت میں اپنے ٹھکانے تک پہنچو گے, یعنی صرف اکیلے تم لوگ نہیں بلکہ تمہارے اہل و عیال بھی تمہارے ساتھ ہوں گے. ثم قال صلی اللہ علیہ وسلم, پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا مضى شطر الليل, جب رات کا آدھا حصہ گزر جائے گا, او قال ثلثاه, یا یہ فرمایا کہ دو حصے گزر جائیں گے, ينزل الله الى السماء الدنيا, اللہ تعالیٰ سماء دنیا پر نازل ہوتے ہیں. ثم يقول, پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, لا اسأل عن عبادي غيري, میں بندوں سے میرے اپنے سوا کسی کے بارے میں نہیں سوال کروں گا. من ذا الذي يسألني فأعطيه, کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تاکہ میں اسے دوں. من ذا الذي يدعوني فأجيبه, کون ہے جو مجھ سے جو مجھے پکارتا ہے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں. من ذا الذي يستغفرني فأغفر له, کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اسے بخش دوں. حتى ينفجر الصبح, جہاں تک کہ صبح جو ہے وہ پھوٹ پڑتی ہے. یہ روایت ابن حبان کی ہے اور یہ صحیح حدیث ہے, اس میں بہت عظیم پیغام ہے, اور اس میں سب سے جو بڑی خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو میں ذبر فضل و کرم سے انہی میں شامل کر دے. اور اس میں یہ بھی خوشخبری, ایک روایت میں ہے مسند احمد کی, ہر 1,000 کے ساتھ جو ہے 1,000 ہوں گے. اور اس روایت میں جو ہے خصوصی طور پر یہ خوشخبری ہے کہ جو داخل ہوں گے ان کے ساتھ جو صالح ہیں ان کی بیوی اور بچے اہل و عیال وہ بھی داخل ہوں گے، تو صلاح کی شرط ہے. یعنی انسان اگر خود تو اہل ایمان اہل صلاح میں سے ہے، اہل سنت میں سے ہے، واحد متبع سنت ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اہل الصلاح میں سے، لیکن اس کی جو بیوی ہے جو بچے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، تو پھر بڑے خطرے میں ہیں. اگر جنت میں داخل ہونا بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے اپنے گھر کے سربراہ کے ساتھ تو پھر صلاح شرط ہے. ومن صلح شرط ہے، ومن صلح من ازواجکم وذریاتکم. اگر اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھنا چاہتے ہیں اور پوری فیملی اگر جنت میں جانا چاہتی ہے تو پھر صلاح اس کے لیے شرط ہے. اور کرم اللہ تعالیٰ کا ہے، توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، آسانی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. ہمارے ذمہ جو کام ہوئے کوشش کرنا اور جد و جہد کرنا اس مقام کو پانے کے لیے، اور آسانی اس کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے، اور جو دل میں تڑپ رکھتا ہے اخلاص نیت کے ساتھ کہ وہ اس مقام کو پہنچے، اور اس کے لیے پھر جد و جہد بھی کرتا ہے. اور اس میں جو شاہد ہے وہ یہ ہے جو آخری الفاظ حدیث کے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں السماء الدنیا پر، جب رات کے آدھا حصہ یا دو تہائی حصہ گزر جاتا ہے اور ایک تہائی باقی رہ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں السماء الدنیا پر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. اور پھر یہ بڑا خوبصورت اور پیارا اعلان ہے. انہوں نے کئی احادیث میں جو گزر چکی ہیں جو پڑھی ہیں ان میں یہی ہوتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے سوال کرتا ہے تاکہ میں اسے دوں، اور ہم میں سے کون ہے جس کے پاس کوئی سوال نہیں ہے، جس کے پاس کوئی حاجت نہیں ہے. ہم سب محتاج ہیں، مسکین ہیں، حقیر ہیں اور فقیر ہیں اپنے رب کے سامنے. دنیا کے سب سے بڑا بادشاہ بھی فقیر اور حقیر اپنے رب کے سامنے، وہ بھی محتاج ہے، سب سے بڑا محتاج ہے. تو یہ بہترین وقت ہے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے سوالات اور اپنے جو حاجتیں ہیں پیش کرنے کی، اور یہ بہترین وقت ہے دعا کی قبولیت کا اور اپنے مسائل کے حل کا. جس کے پاس کوئی مسئلہ ہو دن میں بے شک وہ جد و جہد کرے، اسباب شرعیہ جو ہیں رزق کی تلاش کے لیے، یا اگر کوئی بیمار اس کے علاج کے لیے، یا اگر کوئی مصیبت ہے اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے، جو دنیا میں دنیاوی اسباب جو ہیں جو شرعی اسباب ہیں وہ ان کو اپنائے اور کوشش کرے، لیکن رات کے اس حصے میں غافل نہ ہو کہ اس کا رب اسے خود پکار رہا ہے ایسے وقت میں کہ کوئی ہے جس کے پاس کوئی مسئلہ ہے، کوئی سوال ہے تاکہ میں اسے دوں، کوئی محتاج ہے تاکہ اس کی میں حاجت پوری کروں، کوئی پکارنے والا ہے تاکہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، اور کوئی ہے جو مغفرت طلب کرنے والا ہے تاکہ میں اسے معاف کر دوں. اور ہم سب گنہگار ہیں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے ہم سب طلبگار ہیں، ہم مسکین ہیں، گنہگار ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارا رب اتنا عظیم ہے کہ وہ خود مغفرت کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے کہ کون ہے میرے بندوں میں سے جو مغفرت طلب کرے تاکہ میں اسے بخش دوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہی خاص بندوں میں شامل کر دیں جو رات کے اس حصے میں اس عظیم جو خوشخبری اس سے فائدہ اٹھانے والوں میں سے ہوں. بھائیو یہ عام بات نہیں ہے واللہ، جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ رات کی تاریکی میں جب دنیا والے سو رہے ہوتے ہیں یہ شخص کھڑا ہے رب کی بارگاہ میں، نماز پڑھ رہا ہے اور صلاۃ اللیل میں مشغول ہے، اور سجدے میں اپنے رب سے دعا کرتا ہے. یعنی ذکر بھی ہے، تسبیح بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، اور پھر جب انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہو سجدے کی حالت میں، پھر اپنے سارے معاملات رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. جو بھی تکلیفیں ہیں، جو بھی مصیبتیں ہیں، جو بھی مسئلے ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، قرض کے بوجھ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، یا اولاد کی نافرمانی ہے، کئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے لیے دعا کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، دوست و احباب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے دعا کرتا ہے. اور پھر یہ دعا جو وہ کر رہا ہے، ایک تو رب قریب ہے، اس حدیث پہ عمل بھی ہے، خوشخبری بھی ہے، اور دعا عبادت ہے. دعا بھی الگ سے اس کو اجر مل رہا ہے، عبادت پر عمل کرنے کا، توحید اتباع سنت کا الگ سے اجر مل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رب کا قرب حاصل کر رہا ہے. یہ بڑا انعام ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا کرم ہے. یعنی دنیا والے سو رہے اور یہ شخص جاگ رہا ہے رات کی تاریکی میں، اپنے بستر کو چھوڑ کر رب کی بارگاہ سجدہ میں گرا ہوا ہے. اور کمال تب ہوتا ہے جب انسان اپنے دل سے مانگتا ہے اور اتنی اخلاص نیت سے مانگتا ہے، اتنی تکلیف سے مانگتا ہے کہ اس کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں. یہ کمال ہے. اور آنکھوں کا تر ہونا رات کے اس حصے میں، اور پھر آنکھوں کا بہنا اور رونا جو ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے واللہ، جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے دے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. یہ جو خوشخبری اس حدیث میں ہے، میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ایسا عقل مند مسلمان نہیں ہے جو اس سے فائدہ نہ اٹھانا چاہے. اگر گھر میں رہنے والے بیوی اور بچے جو ہیں، ان میں کوئی مسئلہ ہے، بات نہیں سنتے ہیں، وہ کئی سوالات آتے ہیں، بیوی نافرمان ہے، بچے نافرمان ہیں، بات نہیں سنتے ہیں، بڑا چیلنج ہے، بچوں کی تربیت کا بڑا مسئلہ ہے، بچوں کی تعلیم کا بڑا مسئلہ ہے، کئی مسائل ہوتے ہیں، یہ بہترین وقت ہے رب سے مانگنے کا، ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں. کئی ملکوں میں مصیبتیں ہیں، حکمران ظالم ہیں، بہترین وقت ان کے لیے دعا کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ حکمران کو ہدایت دے دے، کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہماری جو مصیبت اللہ تعالیٰ ٹال دے. جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی مصیبتیں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، بہترین وقت ہے. اپنے مسائل کے حل کا اور اپنی تکلیفوں کا، بیماروں کے علاج کا بہترین وقت ہے. یہ وقت ضائع نہ ہو. اور خوشخبری بھی یہ ہے کہ ہر رات میں ہوتا ہے میرے بھائی. اگر یہ صرف ایک سال میں ایک مرتبہ ہوتی نا، تب بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت تھی. اگر سال میں ایک دفعہ ہوتی، ایک رات ہوتی سال میں جس میں اللہ تعالیٰ نازل ہوتے اور پھر یہ اعلان کرتے، یہ بھی کافی تھا کہ ہم سال کا انتظار کرتے پھر کرتے. مہینے میں نہیں، سال میں نہیں، ہفتے میں نہیں، روزانہ فی کل لیلۃ. کتنے بڑے نعام اور احسان ہے واللہ، ہر رات میں. اور اعلان بھی ہر رات میں ہوتا ہے، ہر رات میں. میری گزارش ہے بھائیوں سے اور حضروں سامعین سے کہ تھوڑا سا وقت نکال کے اپنی نیند میں سے نکال لیں. یہ نہ پریشان ہو کہ آپ کے 7 گھنٹے کی نیند میں سے اگر آدھا گھنٹہ کم ہو جائے گا، 6.5 گھنٹوں میں آپ کو دنیا میں جو ہے نا بڑی پریشانی ہوگی. نہیں واللہ، آپ اس وقت میں نماز پڑھ کے اپنے رب سے مانگ کر دیکھیں، اور اگلے دن میں دیکھیں آپ کا دن کیسے گزرتا ہے. انشراح الصدر، اور جو آپ ایک سینے میں جو ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں، اس سے کوئی مثال نہیں، نہ اس کو میں کوئی ڈسکرائب کر سکتا ہوں نہ بتا سکتا ہوں. یہ تو وہی جانتے ہیں جو کہ اللہ توفیق دیتا ہے. اور پھر آپ خود اور اپنی اہل و عیال کو بھی کوشش کریں کہ ان میں یہ عادت بنا دیں کہ رات کو اٹھنے نماز پڑھنی ہے، اور روزانہ 2 رکعت پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں. یعنی علماء جب ہمیں بتاتے ہیں، توجہ کرتے ہیں بڑے پیارے طریقے سے، فرماتے ہیں لازمی ہے کہ آپ نے 11 رکعت ہی پڑھنی ہے، لازمی ہے. انسان 11 صدقے دے ذرا دہل جائے، 11 پڑھنی، میں نے پتہ نہیں میں کب سوؤں گا، پھر کب اٹھوں گا، کیسے نیند آئے گی. میرے بھائی ایک فطر سے شروع کرے اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے. 1 رکعت تو پڑھ سکتے ہیں، جو فطر نہیں پڑھتے 1 رکعت پڑھ کے دیکھ لیں، پھر اس کو آپ 2 کر لیں، اور پھر 1 فطر، پھر اس کے وقت کچھ دنوں کے بعد آپ 2 اور 2 4 جو ہیں وہ نفل کر دیں، اور 3 فطر کر دیں. یہ کرتے کرتے آپ آہستہ آہستہ خود آپ کا دل کرے گا کہ آپ نے 2 رکعت بڑھانی ہے، اور 11 تک خود بخود پہنچے گا، پتہ نہیں چلے گا آپ کو. کیونکہ جو سنت ہے وہ 11 رکعت ہے. صلاۃ اللیل جو ہے، جیسے کہ سیدہ عائشہ کے حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. تو 11 رکعت تک پہنچے لیکن بتدریج آہستہ آہستہ, جو کہ اللہ نے توفیق دی تو اچھی بات ہے. اور اس میں یہ بھی دیکھے, بعض اوقات آپ 11 نہیں پڑھ سکتے, دن میں کوئی آپ نہیں آرام کر سکتے یا طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی, یا تو لازمی نہیں کہ آپ 11 ہی پڑھیں چاہے دل کرے یا نہ کرے. آپ اتنا پڑھیں جتنا آپ کا دل کرتا ہے, دل سے پڑھیں, دل سے پڑھیں, وہ زیادہ بہتر ہے. رکعت تھوڑی لمبی ہو جائے چھوٹے رکعت سے زیادہ بہتر ہے. اذکار تھوڑے سے لمبے ہو جائے رکوع کے اور سجود کے, اتباع سنت کا اپنا اجر ہے اور اس سے پھر اپنا ہی مزہ ہے. اس لیے کوشش کریں اس بہترین وقت میں اس سنت پر عمل کرنے کا اور اپنے رب کے اس خوشخبری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وقت میں اپنے قرب کی, اور یہ جو اعلان اللہ نے فرمایا یہاں پہ, اس پہ عمل کرنے کی اور رب سے دعا مانگنے کی اور اس سنت پہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. پھر فرماتے ہیں امام ابو عثمان رحمہ اللہ, قال شیخ الاسلام قلت. اچھا شیخ الاسلام کون ہے یہاں پہ؟ یہ جس نے یہ کتاب لکھی ہے وہ امام ابو عثمان الصابونی کے بارے میں خود فرما رہے ہیں شیخ الاسلام. قلت, میں نے کہا, فلما صح خبر النزول عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا سنیں, ذرا بڑی پیاری بات ہے. اب احادیث گزر گئیں اور سلف کے قول گزر گئے, اب دیکھیں کہ یہاں پر جو ہیں, اب ایک تبصرہ دیکھیں جو امام ابو عثمان الصابونی رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں, قلت فلما صح خبر النزول عن رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جب یہ خبر اللہ تعالیٰ کے نازل ہونے کی سماع دنیا پر صحیح ثابت ہو چکی ہے, صحیح ثابت ہو گئی ہے, اقر بہ اہل السنتی, تو اہل سنت نے اس کو مان لیا ہے, اس پہ یقین کر لیا ہے, اقرار کیا ہے, وقبل الخبر, اور خبر کو قبول بھی کر لیا ہے, واثبت النزول, اور اس نزول کو نازل ہونے کو بھی ثابت کر لیا ہے, علی ما قالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اسی طریقے سے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, ولم يعتقد تشبيها له بنزول خلقه, اور یہ عقیدہ نہیں رکھا کہ اللہ تعالیٰ کا نزول جو ہے وہ مخلوقات کے نزول جیسا ہے, یہ عقیدہ نہیں رکھا, ولم يبحث عن كيفيته, اور نہ ہی کیفیت کی کھوج میں پڑے, اذ لا سبيل اليها بحال, کہ کیفیت کا تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے کسی بھی صورت میں, وعلموا وعرفوا وتحققوا, یہ خوب جان لیا, معرفت بھی رکھی اور تحقیق بھی کر لی ہے یعنی یقیناً, واعتقدوا ان صفات اللہ سبحانہ وتعالی لا تشبه صفات الخلق, اور یہ خوب جان لیا اور معرفت بھی حاصل کر لی اور تحقیق بھی کر لی یقیناً, اور یہ عقیدہ بھی رکھا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے وہ مخلوقات کی صفات جیسی نہیں ہے, کوئی تشبیہ نہیں ہے, کما ان ذاتہ لا تشبه ذوات الخلق, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوقات کی ذات جیسے نہیں ہے, تشبیہ نہیں ہے, تعالی اللہ عما یقول مشبہۃ والمعطلۃ علوا کبیرا ولعنہم لعنا کثیرا, امین رب العالمین. پھر فرماتے ہیں, وقرأت لأبي عبد الله بن ابی جعفر البخاری وكان شیخ بخارا في عصره, میں نے پڑھا ہے ابی عبد الله بن ابی جعفر البخاری کے تعلق سے جو انہوں نے لکھا ہے, وکانا شیخ بخارا فی عصری, اور یہ شخص جو ہے ابی عبداللہ بن ابی جعفر بخاری جو ہیں, وہ بخارا کا شیخ تھا اپنے زمانے کے, بڑا عالم تھا, بلا مدافعہ, بغیر کسی یعنی انکار کے, کسی کے انکار کے, وہ ابو حفص کان من کبار اصحاب محمد بن حسن الشیبانی, وہ یہ جو ابو حفص ہیں یہ امام محمد بن حسن الشیبانی کے بڑے تلمید, بڑے اصحاب میں سے, بڑے شاگردوں میں سے تھے. آپ جانتے ہیں محمد حسن شیبانی جو ہیں یہ امام ابو حنیفہ کے بڑے شاگردوں میں سے ہیں. قال ابو عبد اللہ, ابو عبد اللہ یعنی ابن ابی حفص هذا, جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, یعنی ابن ابی حفص هذا عبد اللہ بن عثمان وهو عبدان شیخ مرو, یقول سمعت محمد بن حسن شیبانی یقول, اب دیکھیں امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں قال حماد بن ابی حنیفہ, حماد بن ابی حنیفہ فرماتے ہیں, اور یہ ابو حنیفہ کے بیٹے ہیں, قلنا لہؤلاء, ہم نے ان لوگوں سے پوچھا ہے, کہا ہے یہ جو انکار کرتے ہیں, ارأیتم قول اللہ عز وجل, کیا تم نے یہ دیکھا جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے, وجاء ربک والملک صفا صفا, وقوله عز وجل, اللہ تعالی کے یہ فرمان, هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظل من الغمام والملائكه, یہ جو آتے ہیں ایک میں, وجاء ربك والملك صفا صفا, اور تمہارا رب آیا اور فرشتے صف در صف تھے, اور دوسری آیت میں کیا یہ اس انتظار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آئے فی ظل من الغمام بادلوں کے سائے میں اور فرشتے بھی؟ سوال یہ کیا ہے امام حماد بن ابی حنیف رحمہ اللہ ان لوگوں سے، فہل یجیء ربنا کما قال، کیا اللہ تعالیٰ آئیں گے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے؟ وہل یجیء الملک صفا صفا، اور کیا فرشتے بھی صف در صف آئیں گے؟ قالوا اما الملائکۃ فیجیئون صفا صفا، تو جواب میں یہ جو انکار کرنے والے ہیں معطلہ جو ہیں، انہوں نے کہا ہاں فرشتے تو آئیں گے صف در صف، واما الرب تعالی فإن لا ندری ما عنی بذلک، اور رب کا جو معاملہ ہے ہم نہیں جانتے کہ اس کا مطلب کیا ہے، ولا ندری بما کیفیت جیئتہ، اور ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کیسے آئیں گے، فقلنا لهم، جواب میں ہم نے ان سے یہ کہا ان لم نکلفکم ان تعلموا کیف جیئتہ، ہم نے تم سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ تم یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کیسے آئیں گے، ولكننا نكلفكم ان تؤمنوا بمجيئه، لیکن یہ تو ضروری ہے تم لوگوں پر کہ تم لوگ اس چیز پر ایمان رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آئیں گے. ارأيت من انكر ان ملائكة لا تجيء صفا صفا، یہ مجھے بتاؤ کہ اس کے بارے میں تم لوگ کیا کہتے ہو جو یہ انکار کرتے ہیں کہ فرشتے نہیں آئیں گے صف در صف. ما هو عندكم، تمہارے نزدیک ایسے شخص یا ایسے لوگ کون ہیں؟ قال هو كافر مكذب، تو جواب میں معطلہ نے کہا وہ کافر ہے کیونکہ جھٹلانے والا ہے. قلنا فكذلك من انكر ان الله سبحانه لا يجيء فهو كافر مكذب، تو جواب یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے جو انکار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں آئیں گے وہ بھی کافر ہے، مکذب ہے، تکذیب کرنے والا ہے. کتنی خوبصورت جواب ہے، سمجھ آئیے؟ وجاء ربك والملك صفا صفا، یہاں پہ دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک تو آنا ہے، ذکر دو چیزوں، اللہ تعالیٰ آئیں گے اور فرشتے بھی آئیں گے. جو معطلہ ہیں البدعت جو ہیں وہ یہ تو مانتے کہ فرشتے آئیں گے، اس میں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس چیز کا انکار کرتے کہ اللہ تعالیٰ بھی آئیں گے، جبکہ آیت میں ایک آیت میں دونوں پیغام ہیں. تو بڑا پیارا سوال اور بڑا خوبصورت جواب دیکھیں آپ، امام حماد بن ابی حنیف رحمہ اللہ ان سے پوچھتے ہیں جو انکار کرنے والے ہیں، کیا تم یہ مانتے ہو کہ فرشتے آئیں گے؟ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں فرشتے آئیں گے. یہ مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آئیں؟ کہتے ہیں یہ تو نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ آئیں. کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیسے آئیں گے، ہم نہیں جانتے. جب کیسے آئیں گے پتہ نہیں ہے تو یہ بھی نہیں جانتے اس کا معنی کیا ہے. میرے کہتے ہیں تفویض کا وہی بات ہے، ہم نہیں جانتے معنی کیا ہے. ٹھیک ہے، اس میں بحث نہیں کی. ہمیشہ جب اہل علم ہوتے ہیں، جب دیکھتے کہ سامنے والا جو ہر دھرمے کا شکار ہے وہ نہیں ماننے والا، تو آپ ایک بات مت پکڑا کریں، آپ اس کو چھوڑ کے اس سے بڑی بات کی طرف جائیں جس پر اس کا بھی اتفاق ہو. پھر وہ جو ہے نا فبوہت الذی کفر، یاد ہے ابراہیم علیہ السلام، نمرود نے کیا کہا؟ اگر زندہ مردہ تھا رب کا تو میں بھی کر سکتا ہوں. دو لوگوں کو جیل سے بلایا، دونوں کو سزائے موت دی ہوئی تھی، ایک کو معاف کر دیا، کو اس قتل کروا دیا کہ دیکھ میں نے اس کو زندہ کیا، اس کو چھوڑ دیا اس کو. اب کیا یہ معنی کہ اللہ تعالیٰ زندہ مردہ کرتے، یہی معنی جو وہ سمجھ رہا ہے؟ اب اسے کیا بحث کرنی ہے؟ ٹھیک ہے، اس سے بڑی بات کرتے ہیں. میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب سے نکال کے دکھاؤ اس کو، تب پتہ چلے کہ وہ کون ہے. فبوہت الذی کفر، حواس پاختہ ہو گیا وہ جو کافر ہے. دیکھ کفر انسان کہاں تک لے کے جاتا ہے، لا جواب ہو گیا، کوئی جواب ہے اس کے پاس؟ اور صرف وہ نہیں، سب اس کے جس کو جو اس کو رب سمجھتے تھے، اس کے ہم نوالے ہم پیالے جو اس کے قریب ہی تھے ساتھی، سب کی یہی حالت تھی. اب یہاں پر دیکھیں، فرشتوں کو تو آپ مانتے ہیں کہ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیوں نہیں مانتے؟ ٹھیک ہے، یہ نہیں بحث کی کہ معرفت کیوں نہیں، یہ لازم ہوتا وہ لازم. ٹھیک ہے، اگلا سوال، تم لوگ نزدیک جو لوگ فرشتوں کے آنے کے انکار کرتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ قالوا کافر، وہ کافر ہے جو یہ نہیں مانتا کہ فرشتے قائم کرتے ہیں، جب اللہ نے خود فرمایا ہے وجاء ربک والملک صفا صفا. تو جو نہیں مانتا قرآن کی تکذیب کرتا ہے وہ کافر ہے. وہ تو یہ نہیں کہا کہ پھر تم بھی ایسے ہو، کہا جو انکار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں آئیں گے قیامت کے دن، وہ بھی تو کافر مکذب. دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی تکذیب کر رہا ہے نا، تو اس میں حکم ایک ہے. یہ بھی بڑے خوبصورت جواب میں سے ایک جواب ہے, اسے نوٹ کر لیں. اس کے آگے دیکھیں, اس سے بڑا جواب دیکھیں ذرا. قال ابو عبد اللہ بن ابی حفص البخاری ايضا في كتابه, اپنی کتاب میں یہ بھی فرماتے ہیں, ذکر ابرم بن الاشعث کا ذکر ہوا, قال سمعت فضل بن عیاض یقول, فضل امام فضل بن عیاض کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے سنا انہوں نے کہا, اذا قال لك الجهمي, اگر کوئی جہمی تجھ سے کہے, ان لا نؤمن برب يزول عن مكانه, ہم اس رب پر ایمان نہیں رکھتے جو اپنی جگہ کو چھوڑ دیتا ہے, فقل انت, تو پھر اس کے جواب میں تم یہ کہو, انا اؤمن برب يفعل ما يشاء, میں اس رب پر ایمان رکھتا ہوں جو چاہے کرتا ہے. کتنا خوبصورت جواب ہے. اب اسے کیا بحث کرنی ہے, کیونکہ لوگوں کے نزدیک اگر اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں سمجھ دنیا پہ, تو پھر خرش پھر عرش کو خالی ہونا پڑے گا, پھر اسے سمت یہ لازم آتی ہے, پھر اسے جسم لازم آتا ہے, پھر اس میں یہ لازم آتا ہے, پھر اس میں وہ لازم آتا ہے. تشبیہ, پہلے تشبیہ سے کام لیا ہے, پھر انکار سے کام لیا ہے, انکار کرنا پڑا ان کو. مخلوق جو اوپر سے نیچے نازل ہوتا ہے, اس کو تخت چھوڑنا پڑا, کیونکہ وہ مخلوق ہے, مسکین ہے, حقیر ہے, فقیر ہے, مخلوق ہے وہ. لیکن خالق جل شانہ کے لیے کس نے کہا ہے کہ سمت لازم آتی ہے, جگہ لازم آتی ہے, جگہ چھوڑنی لازم آتی ہے, جسم لازم آتا ہے, یہ لازم آتا ہے, وہ لازم آتا ہے. اللہ نے فرما دیا, بات ہی ختم ہے. کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی, ایسا ہی ہے نا. تو یہ بات ذہن میں کیوں نہیں آئی؟ کوئی خرابی ذہن میں ہے, اصل خلل دل میں ہے. وما قدر اللہ حق قدره, اگر اللہ تعالیٰ کی صحیح قدر جانتے تو کبھی جسارت نہ کرتے. جب بھی کوئی جہمی, جب بھی کوئی معتزلی وہ اشعری ماتوریدی یہ کہے کہ ہم نہیں مانتے اس رب کو جس کی یہ اور یہ صفت ہے, تو جواب میں بڑا خوبصورت جواب ہے, ہم اس رب پہ ایمان رکھتے ہیں جو چاہے کرتا ہے. یفعل ما یشاء, کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی سوال کر سکتا ہے؟ کوئی پوچھ سکتا ہے؟ ہم مخلوق, ہم سے پوچھا جاتا ہے, وقفوہم انہم مسئولون, قیامت کے دن بھی اور آج کے دن بھی اور ہمیشہ سوال تو مخلوق سے ہوتے ہیں نا. اب خالق سے کون سوال کر سکتا ہے؟ کر کے دیکھیں نا, کون جرت کر سکتا ہے؟ دنیا کا کون سے بڑا بادشاہ سوال کر سکتا ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتا تو عرش خالی کہوں گا لازمی ہے؟ کون جرت کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام احادیث میں, کتنے احادیث کو بیان کیا گیا ہے, صحابہ نے سنے ان احادیث کو, کسی صحابی کے دل میں کوئی دماغ کوئی کھٹکا ہوا کہ نازل ہوتا تو کیسے نازل ہوتے ہیں, یا عرش خالی ہوگا کہ نہیں ہوگا, یا ہم کیسے مان لیں یا کیسے نہ مانیں؟ ہرگز نہیں. کیوں؟ کیونکہ دل سلامت ہے, پاک دل ہیں, رب کی قدر جانتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ رب کریم سبحانہ و تعالی کہ کیا عظمت ہے. ان نصوص کو جب سنتے ہیں تو اس کیسے سفر سر جھکا دیتے ہیں, کبھی تشبیہ سے کام نہیں لیتے, ان کے ذہن میں کبھی تشبیہ کے بارے میں کچھ ذرہ برابر بھی کوئی خیال نہیں آیا کہ اگر مخلوق بھی تو نازل ہوتی ہے, مخلوق کا بھی تو ہاتھ ہے, مخلوق کبھی تو یہ ہے اور وہ, ہرگز نہیں. جب دل پاک ہوتے ہیں نا تو پھر ذہن بھی دل میں بھی سکون ہوتا ہے, ذہن میں بھی سکون ہوتا ہے, زبان پر بھی پھر نور ہی نور ہوتے ہیں, نور علی نور جیسے کہتے ہیں. لیکن ان کو دیکھیں جو معطلہ ہیں, جو انکار کرنے والے ہیں, تشبیہ سے کام لیتے ہیں, پھر انکار کرتے ہیں, تعطیل کرتے ہیں, کیفیت سے کام لیتے ہیں, ظلمات بعض و فوق بعض, انکار کرنا پڑتا ہے. اس لیے اہل سنت جماعت کا یہ طریقہ ہے. جیسے کہ اگلا باب جو ہے بڑا پیارا باب ہے, کہ جتنے بھی نصوص ہیں, اخبار جو ہیں اسماء و صفات کے باب میں, اہل سنت جماعت کا طریقہ کیا رہا ہے, کیسے قبول کیا ہے, کیسے سر جھکایا ہے, کیسے منعن سے تسلیم کیا ہے, اور کیسے سلامتی کا راستہ اختیار کیا ہے, اور پوری دنیا میں مثال قائم کر دی ہے. واللہ دیکھیں, آپ کو یہود کی سب سے بڑے علماء کو دیکھ لیا آپ, نصارہ کے بڑے علماء کو دیکھ لیا آپ, ٹھوکریں کھائی ہیں کیونکہ راہ راست اختیار نہیں کیا ہے, اپنی عقل, اپنی سمجھ, اپنے منطق کو, اپنی خواہشات کو آگے لے کے چلے ہیں, وہ ٹھوکریں کھائی ہیں, گمراہ ہوئے ہیں, دوسروں کو گمراہ کیا ہے. لیکن سلف صالحین کو دیکھ لیں آپ, اپنی خواہشات نفس کو پیچھے سے پس سے پشت ڈال دیا ہے. ان کا رسم العین یہی ہے کہ نصوص کے سامنے سر کیسے جھکانا ہے, اور اپنے رب کے جو احکام ہیں تعمیل کیسے کرنے ہیں. توحید اور اتباع سنت کے لیے اور صحیح فہم کے لیے اپنے سارا وقت لگا دیا، زندگی لگا دی، جان لگا دی، یعنی روزگار کمانا تو ان کے لیے صرف ضرورت کی حد تک تھا، ان کا نصب العین دنیا نہیں تھی، ان کی جد و جہد دنیا کے لیے نہیں تھی. آج نام تو بڑے آسانی سے ہم لیتے ہیں، امام بخاری، امام مسلم، یا ان سے پہلے جو ہے سعید بن مسیب، یا ان سے پہلے جو صحابہ ہیں ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم اور صحابہ اجمعین. جانتے ہیں وقت کیسے گزرتا تھا، 24 گھنٹے کیسے گزرتے تھے ان کو. ایسے مسلم کی ایک حدیث میں ہے، سیدنا عقبہ بن عامر سیدنا عمر بن خطاب، بڑی پیاری حدیث ہے، یہ تناوبون تناوب سے کام لیتے تھے، یعنی ایک دن ایک صحابی اونٹ چرائے کرنا جاتا تھا، دوسرا صحابی آپ وسلم سے علم حاصل کرتا تھا بیٹھ کے، پھر شام کے وقت جب واپس آتے تھے اونٹ چرا کے، اس صحابی سے جنہوں نے علم حاصل کیا ہے ان کے ساتھ جا کے بیٹھتے، آج کیا سیکھا ہے وہ ڈسکس کرتے تھے، یاد کرتے تھے، اور پھر اگلے دن دوسرا اٹھنے جاتا تھا اور دوسرا صحابی آپ سے خدمت حاضر ہو کے علم حاصل کرتا تھا، شیئر کرتے تھے علم کو، شیئر کرتے تھے روزگار کو، شیئر کرتے تھے، محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے. سبحان اللہ، عمر میں برکت، علم میں برکت، وقت میں برکت، سب سے بڑی تنگی کی حالت میں خوشحال زندگی گزارتے تھے، دل کو شادہ تھے، آنکھوں میں ٹھنڈک تھی، انشراح الصدر، ہم کہتے ہیں انشراح الصدر، دل کا سینے کا کشادہ ہونا، یہ کہنا آسان ہے، یہ کس کا سینہ کشادہ کس کا نہیں تو پھر وہی جانتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے. اس لیے اہلسنت والجماعت کا یہ ہمیشہ طریقہ رہا ہے، اور یہ منہج السلف، یہی ہماری دعوت ہے کہ نصوص کے سامنے سر کو خم کر دینا، تسلیم کرنا ہے، اپنی خواہشات نفس، اپنی مرضی، اور بلکہ خود اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم کون ہیں، ہماری پہچان کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے. واللہ اگر یہ دین نہ ہوتا، اگر منہج نہ ہوتا تو ہم کہیں کے نہ ہوتے. کیا ہے انسان کا، دیکھ لیں، انسان اگر ایمان نہ ہوتے، انسان دیکھ قرآن مجید میں کیا پیغامات ہیں، انہم الا کالانعام بل ہم اضل، جانور سے بے گزرا ہے انسان اگر ایمان نہ ہو. اصل انسان کی عزت اور شرف ایمان کے ساتھ ہے، ورنہ عقل مند انسان، سمجھدار انسان، اللہ نے اس زمین کو اور دنوں کو اللہ نے مسخر کر دیا اس انسان کے لیے، صرف مفت میں ہے کیا؟ اس کے لیے مومن ہونا لازمی ہے تاکہ آپ کو پورا شرف مل جائے، انسان کا ہونا کافی نہیں ہے، کیونکہ انسان کے ہونے میں ہمارا کیا کمال ہے، اللہ نے پیدا کیا ہمیں انسان نا، کیا خیال ہے ہمارا اس میں کیا کمال ہے، ہم نے کب رب سے مانگ دیا اللہ تعالیٰ مجھے انسان نہیں پیدا کرنا، کب رب سے مانگا تھا؟ اور اس بلی چوہے کا کوئی قصور ہے کہ وہ بلی چوہے میں ہو کے پیدا ہوئے؟ نہیں، کچھ ایسے انسان موجود ہیں جن سے بلی چوہے کتے بھی بہتر ہیں، پتہ ہے؟ اس لیے انسان کا ہونا کافی نہیں ہے، کیونکہ قیامت دن ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، دیکھے گا انسان جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اپنے اعمال دیکھ رہا ہے اپنے آنکھوں کے سامنے، شرک ہے، بدعات ہے، خرافات ہے، کفر ہے، نافرمانی ہے، کئی کئی تباہیاں اس نے دنیا میں کی ہیں، نعوذ باللہ. ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کافر کہے گا کاش میں آج مٹی ہوتا. کیوں کہے گا مٹی ہوتا میں؟ کیونکہ اس سے پہلے جانوروں کا آپس میں قصاص ہوگا، جانور تو غیر مکلف ہے نا، اب جانور جانور کو تکلیف دیتا ہے کہ نہیں دنیا میں، کیا وہ مفت میں جائے گا کیا؟ نہیں، حساب ہوگا، جانور کا حساب قصاص میں ہوتا ہے، بدلے کا ہوتا ہے، جس جانور نے جس پر ظلم کیا ہے ظلم کا بدلہ لے لے گا اپنا، جب ظلم کا بدلہ ہو جائے گا اور سب برابر ہو جائے گا حساب، اللہ تعالیٰ حکم دے گے کون ترابا، مٹی بن جاؤ، کوئی جنت کوئی دوزخ نہیں ہے، بات ختم ہو گئی، انصاف ہو گیا. یہ کافر دیکھ رہا ہوتا ہے اور اپنے اعمال بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، ایک جہنم کا اس نے قصاص دیکھ لیا، بدلہ ہو گیا، بات ختم ہو گئی، سامنے جہنم کھول رہی ہے، 70,000 لگام، ہر لگام 70,000 فرشتہ ہے کھینچ کے لائیں گے، دیکھ رہا ہے، اپنے اعمال بھی دیکھ جو آگے وہ بھیج چکا ہے، نافرمانیاں نافرمانیاں، کالا سیاہ اس کا نام اعمال ہے، نعوذ باللہ. افرار کا کوئی وقت ہے، کوئی جگہ ہے، کوئی موقع ہے؟ کچھ نہیں ہے. کیا تمنا کرے گا اس آخری وقت جہنم میں داخل ہونے سے پہلے؟ یا لیتنی کنت ترابا. اس وقت یعنی دوسرے لفظ میں، کاش میں دنیا میں جانور ہوتا، انسان نہ ہوتا، تاکہ آج قصاص ہو کے جان چھوٹ جاتے نا جہنم سے. کمال دیکھیں، یا لیتنی کنت ترابا، اس وقت کا ذکر ہے. آج آیت ہم سب پڑھتے ہیں، یہ کافر بھی پڑھتے ہیں، نافرمان بھی پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، لیکن کیا کافر نے پھر کفر کو چھوڑا ہے؟ مشرک نے شرک کو چھوڑا ہے؟ بدعتی نے پھر بدعت کو چھوڑا ہے؟ نافرمان پھر نافرمانی کو چھوڑا ہے؟ سبحان اللہ. اس لیے میں یہی گزارش کروں، قرآن مجید پڑھیں، تھوڑا سا رکیں، تھوڑا سا غور و فکر کریں، اور جو بھی حکم ہے سب سے پہلے دائیں بائیں نہ دیکھیں، اپنی طرف دیکھیں، اور یہ حکم سمجھے کہ یہ میرے لیے ہے. یا ایھا الذین آمنوا، سنے گی، میرے لیے ہے. کیا حکم ہے؟ جیسے کہ کوئی آقا اپنے غلام کو حکم دیتا ہے نا، اے فلان یہ کام کرو، وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتا، وہ کیا کرتا ہے؟ سر جھکا کے حکم کی تعمیل کرتا ہے. قرآن مجید کتنی جگہ پر یا ایھا الذین آمنوا ہے، کتنی جگہ پر ہے. یہ کیوں ہے؟ یا ایھا الناس کم ہے کہ نہیں؟ بہت کم ہے. یا ایھا الذین آمنوا، قرآن پڑھتے ہیں، جیسے کہ ایک خبر آئی گزر گئی. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اس لیے پھر یہی گزارش ہے، قرآن مجید پڑھیں. واجب یہی دیا تھا میں نے کہ قرآن مجید کوئی دو صفحے کھولیں، پڑھیں، غور و فکر کریں، اور کم سے کم ایک پیغام دو صفوں میں سے حاصل کرنا چاہیے. اگر ہم ایک پیغام بھی نہیں لیا ہے تو ہم نے کچھ نہیں پڑھا، کچھ نہیں کیا. کیا خیال ہے؟ زیادہ مشکل ہے کیا؟ ایک پیغام نہیں حاصل کر سکتے ہم دو صفوں میں سے؟ واللہ 20 سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، کبھی 50 سے بھی زیادہ ہوتے ہیں دو صفوں میں. میں نے تو صرف ایک کا کہا ہے نا، اس ایک پیغام کی تلاش میں رہو کہ اس آیت میں میرے لیے کیا پیغام ہے، میرے رب مجھے کیا حکم دے رہا ہے، کس چیز سے منع کر رہا ہے، کیا خبر ہے. حکم کی تعمیل کی جاتی ہے، جسے منع کیا جاتا ہے اسے روکا جاتا ہے، اور خبر کی تصدیق کی جاتی ہے. یہ تو ہے تکلیف، اور کیا تکلیف ہے. لیکن کیا اس خبر کے ساتھ، جب جنت کا ذکر ہے، جب دوزخ کا ذکر ہے، میرے اندر میری طبیعت کو کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے؟ میرا ریئیکشن کیا ہوتا ہے پڑھتے وقت؟ میں اب آپ کو کہاں دیکھتا ہوں، کیا کرتا ہوں؟ اور پھر میرے جو دوست و احباب ہیں، جو میرے پیارے جو ہیں، گھر والے جو، ان کو میں کیسے دیکھتا ہوں؟ ذرا دیکھیں نا، توڑ کے ذرا، اور پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ کیسے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، اور کس طریقے سے سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور مشکل الفاظ بھی آسان ہو جاتے ہیں، اور اصل جو اصل بات ہے قرآن مجید کی تلاوت کی، تدبر کی، وہ دل پہ اثر ہونا. دل پہ اثر ایک دفعہ قرآن مجید کا ہونا شروع ہو گیا، واللہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم، خاص انعام ہوتا ہے، انسان کی زندگی بدل جاتی ہے. قرآن کی تلاوت سے صرف میں کہہ رہا ہوں، واللہ بعض لوگوں نے صرف ایک سورت سے زندگی بدلی ہے، ایک سورت سے زندگی بدل گئی ہے. کئی ایسے لوگ ہیں، چھوٹی سی سورت زندگی بدل دی ہے. کب؟ جب دل سے پڑھا، سمجھنے کے لیے پڑھا، غور فکر کیا ہے، اس سے کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے، کوئی پیغام حاصل کرنے کے لیے پڑھا ہے، تو اللہ نے توفیق دے دی ہے. اور واللہ جب بھی آپ قرآن مجید پڑھیں گے نا، اس میں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایسے اللہ تعالیٰ سمجھ کے اور تدبر کے راستے آسان کر دیتے، آپ خود حیران ہو جائیں گے، یار یہ تو پہلے پڑھا تھا، یہ پہلے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مجھے، یہ بات کیسے رہ گئی تھی. آپ سورت یوسف دیکھ لیں آپ. بعض علماء کہتے ہیں جب بھی پڑھیے ایک نیا فائدہ حاصل کیا ہے، جب بھی پڑھیے. سبحان اللہ، کمال ہے اس میں. وہ پورا قرآن مجید بھی ایسے دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام ہے، عظیم اللہ کی صفت ہے، اور پاک کلام ہے، اور عظیم کتاب ہے. اور واللہ اس دنیا میں یہ کتاب موجود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. وقت ہے اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنے کا، کیونکہ وہ وقت آنے والا ہے، شاید دور نہیں، جب یہ کتاب نہیں رہے گی، نہ لوگوں کے سینوں میں اور نہ ہی کتاب میں، اللہ کا کلام نہیں رہے گا. ایک ہی وقت میں سب ختم ہو جائے گا. جب تک اس عظیم کتاب کی قدر باقی ہے، تو یہ کتاب ہی موجود ہے. جب اس کی قدر کرنے والے چلے جائیں گے، اور علم کا خاتمہ علماء کی موت سے ہوتا ہے، کسی چیز کے قدر کا خاتمہ قدردان کے خاتمے سے ہوتا ہے. تو پھر نہ تو یہ کتاب رہے گی نہ یہ پیغامات رہیں گے. انسان صبح اٹھے گا کھولے گا تو خالی صفحے ہوں گے, بالکل خالی, کوئی ایک لفظ نہیں ہوگا. حافظ سوچے گا کہ میرے سینے میں قرآن تک کہاں گیا ہے, کچھ نہیں ہوگا. آپ ذرا دیکھیں اگر دنیا میں قرآن نہ ہو تو اس انسان مسلمان کی زندگی کیا ہے. یہ کعبہ عظیم اللہ تعالیٰ کا گھر, اس کی عظمت دیکھیں آپ. ایک وقت ہے کہ کعبہ بھی نہیں رہے گا کب, جب اس کعبے کی قدر کرنے والے نہیں ہوں گے. حدیث میں آیا ہے کہ قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی, وہ لوگ ہیں جو اتخذوا القبور مساجد, قبر پر مسجدیں بناتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا, سبحان اللہ. تو قرآن مجید موجود ہے, اللہ تعالیٰ کا گھر موجود ہے الحمدللہ, اور قدردان بھی موجود ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہیں میں شامل کر دیں جو قرآن مجید کی تعظیم کرنے والے, اللہ گھر کی تعظیم کرنے والے, قدر کرنے والے ہیں, اور شریعت کے نصوص کے سامنے سر جھکا کر انہیں تسلیم کرنے والے ہیں. اللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.